اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ نے اس میں جو روحانی تاثیر رکھی ہے، نورانی تاثیر رکھی ہے، ایمانی تاثیر رکھی ہے، ایقانی تاثیر رکھی ہے، احسانی تاثیر رکھی ہے، ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے۔ ہم تو اس طلب کو لے کر بیٹھیں کہ ہمارے دل بن جائیں، سنور جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، نفس کی آلائشوں سے پاک، ماحول کے اندر جو مادی اور گندی فضائیں چل رہی ہیں ان کی آلائشوں سے پاک، اللہ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے دل پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے، یہ قرین بن جاتا ہے، یہ آلائشیں ڈالتا رہتا ہے، اس کی آلائشوں سے صاف، انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ ہمارے دلوں کی صلاحیت کو درست فرمائیں گے۔ ہمارے دل اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے بنیں گے، اللہ پاک کی محبت سے معمور ہوں گے، اللہ کی راتات پر شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بنیں گے، اللہ کی ہر نافرمانی سے ہمیں روکنے والے بنیں گے۔ دل کا اصلی کام یہ ہے اور تصوف سے یہی صفائی مقصود ہے کہ اپنے دل کے اندر ایسی صلاحیت حاصل کرنی ہے کہ منفی جذبات پر غلبہ پانا آ جائے، اللہ کی ہر عادات آسان ہو جائے، ہر نافرمانی کو چھوڑنا آسان ہو جائے۔ تو یہ ارشادات بھی ان کے لیے ہیں جو حضرت کے پاس اس زمانے میں اسی طلب کو لے کر آتے تھے۔ یہ ایک باب پچھلے جمعے ختم ہوا ہے شکر کا، اسی سلسلے میں ایک اب حضرت کا مراسلہ ہے جو آج ہم پڑھتے ہیں، جو اپنے بعض دینی بھائیوں کو مراتب شکر کے بیان میں لکھا تھا۔ بات تھوڑی سی اونچے درجے کی ہے لیکن دل کی توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں بھی آئے گی، ورنہ تاثیر تو دل میں اترے گی۔ اصل تو ملفوظ عربی میں ہے جس کا ترجمہ حضرت مولانا خلیل احمد سارنپی رحمۃ اللہ فرمایا، پھر اس کی مزید تشریح ان کے خلیفہ مولانا عبداللہ گگوئی رحمۃ اللہ فرمائی، فرماتے ہیں اگرچہ دل کی آنکھ دیکھتی ہے کہ اللہ تعالی شانو اپنے انعام اور احسان میں یکتا ہے، لیکن شریعت مخلوق کے شکر کے ضروری ہونے کا بھی حکم فرماتی ہے۔ اگرچہ دل کی آنکھ دیکھتی ہے کہ اللہ تعالی شانو اپنے انعام اور احسان میں یکتا ہے، لیکن شریعت مخلوق کے شکر کے ضروری ہونے کا بھی حکم فرماتی ہے۔ اس کے فائدے میں مولانا عبداللہ گنگوئی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دل کی آنکھ جس سے حقائق کے امور کا ادراک ہوتا ہے، اللہ کرے کہ ہماری دل کی بھی آنکھ کھل جائے، یہ ذوق کی باتیں ہیں، جن کا ذوق بیدار ہے یہ ان کا ذوق بیدار ہے، یہ اپنے حقائق جو ان کا ادراک ہے وہ بیان فرما رہے ہیں کہ دل کی آنکھ جس سے حقائق کے امور کا ادراک ہوتا ہے، وہ صاف دیکھ رہی ہے کہ اللہ تعالی نعمت دینے اور احسان فرمانے کی صفت میں واحد و یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ دل کی آنکھ جس سے حقائق کے امور کا ادراک ہوتا ہے، صاف دیکھ رہی ہے کہ اللہ تعالی نعمت دینے اور احسان فرمانے کی صفت میں واحد و یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ صفائی جب ہو جاتی ہے، تصوف کی حقیقت جب حاصل ہو جاتی ہے، دل کے اندر کا جو اصل ادراک ہے، اصل احساس بیدار ہو جاتا ہے، پھر یہ صاف مشاہدہ ہوتا ہے جس کو بیان فرما رہے ہیں۔ ہم ابھی دور ہیں کیونکہ ہمارے اندر ابھی ملوث، ابھی میل ہٹی نہیں ہے، نفس کی ہے، شیطان کی ہے، ماحول کی فضاؤں کی ہے، ہمارے اندر کے منفی جذبات کی ہیں، اس لیے ہمیں اس کا ادراک نہیں ہو رہا، لیکن یہ واقعی کر رہے ہیں۔ اور جس درجے کی صفائی ہوتی ہے اس جگہ ادراک بھی ہوتا ہے، تو یہ پورے وسوخ کے ساتھ جیسے خود دیکھ رہے ہیں کہ دل کی آنکھ جس سے حقائق کے امور کا ادراک ہوتا ہے، وہ صاف دیکھ رہی ہے کہ اللہ تعالی نعمت دینے اور احسان فرمانے کی صفت میں واحد و یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، یعنی نعمت دینے والا سوائے اس کے کوئی نہیں ہے۔ خالص توحید، لیکن میں نے عرض کرتا رہتا ہوں نا کہ آج چونکہ ہمارے اندر نفسانیوں کا غلبہ ہے، اس لیے میں بھی تو کچھ ہوں نا۔ پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا، ایک دفعہ تبلیغ میں کہیں گئے ہوئے تھے، کوئی بیان ہوا، توحید بیان کی، توحید میں تھوڑی سی ذرا تفصیل میں چلا گیا، ایک بابا جی کھڑے ہوئے غصے کے ساتھ، اور کچھ بندہ بھی دے ہے نا، یعنی سننے کو بھی تیار نہیں ہے، ہر نہ ایک عمومی بیان ہو رہا ہے نا، یعنی وہ اتنا نفس کا غصہ ہے، کوئی بندہ بھی تو ہے نا، ساڈا بھی تو کوئی اختیار ہے نا۔ حقیقت یہ ہے، ظاہر میں اختیار ہے، حقیقت میں بھی اختیار ہے۔ ظاہر میں ہمیں نعمت کسی کے ذریعے سے مل رہی ہے، وہ سبب کا پردہ پڑا ہوا ہے، اب دل بیدار نہیں ہے تو اٹکا ہوا ہے، لیکن جس کا دل بیدار ہے وہ صاف مشاہدہ کر رہا ہے کہ اللہ اس سے دلوا رہے ہیں، تو اس لیے یہاں فرما رہے ہیں کہ دل کی آنکھ جس سے حقائق کے امور کا ادراک ہوتا ہے وہ صاف دیکھ رہی ہے، جب ادراک ہوگا تو دیکھے گی نا، لیکن یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالی نعمت دینے اور احسان فرمانے کی صفت میں واحد و یکتا، اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، یعنی نعمت دینے والا سوائے اس کے کوئی نہیں ہے، بس منعم اور محسن اس کے سوا کوئی نہیں ہے، یہ بات بالکل پکی ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے، تھوڑی سی عمر میں اللہ نے اپنے جن بندوں کے ساتھ تعلق عطا فرمایا، ان کی صحبت رہی، ان کے اندر بدرجہ اتم دیکھیے کہ ان کی توجہ نہیں ہٹتی تھی، چھوٹے چھوٹے امور کے اندر بھی، سیٹ ماری اوکے کنفرم، وہ زمانہ، پرانا زمانہ سعودیہ کا، دہران سے جاتے تھے، ٹکٹ پر ہی اوکے لکھا ہوتا تھا، اور وہاں پر جاؤ کاؤنٹر پر، اس کے پاس ایک لمبا سا پڑا ہوتا تھا پرچا، اس کو تلاش کرتا تھا، پھر اس سے مجھے نا پھر وہ اسٹیکر اس سے نکال کے لگاتا تھا بورڈنگ پاس، پھر بورڈنگ پاس پر، یہ بڑا مرحلہ تھا۔ ایک دفعہ جدہ سے واپسی ہو رہی، رش بڑا، کاؤنٹر تک پہنچنا ہی مشکل، فلائٹ کا وقت بھی پہ، اب ہم جیسے تو پریشان کہ آج دال گلنی مشکل ہے، کیونکہ وہ مانا بڑی بہتر سے بھی کرتا، بعد میں تو بڑی سہولتیں ہوگی، لائنیں بند کی، انہوں نے باڑ لگا دی کہ بندہ خیر ایک ایک ہی ہوتی، کیونکہ پہلے زمانہ نہیں، اب جن کے پاس ہے وہ آگے ایسے اوپر ہجوم کیا ہوا ہے، وہ بھی بےچارا پریشان ہے، تو وہاں تک رسائی مشکل ہے، لگ تو یہ رہا تھا کہ آج ہمیں نکل جائے گا، لیکن سید رسول احمد صاحب مولانا صحیح خان صاحب کے ماشاءاللہ تربیت جابتہ ہمارے منتقل شرکت کے امیر تھے، میں اچھا زندگی گزاری تھی سبت میں، ایسے مطمئن اللہ کریں گے، جو اللہ کریں گے اسی میں کریں گے، ہمیں بھی تو بات ہو رہے وہی ہوا، ایک دھکا لگا، اس کو میں نے گھر سے پکڑایا اور دیکھنا کہتا ہے اس نے پڑھائی نہیں کہ مجھے نظر آ گیا، میں نے کہا فی، وہ کہتا ہے میں نے کہا یہ ہے نام ہماری لسٹ پوری جائے دکھائی، اور میں فوراً کہہ رہا ہوں اسٹیکر لگا کے منٹوں میں نکلا، جو پہلے لگ رہا تھا کہ ابھی وہاں تک پہنچنا ہی مشکل ہے، اور وہ ایسے مطمئن تھے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں، بالکل ایسے مطمئن، اور وہی ہوا کہ ایک ہمیں نہیں پتا کیسے ایک دھکا آیا تو میں عرض کر رہا ہوں، حالانکہ معمولی سی بات ہے، لیکن ہم نے ایسے بندے دیکھے ہیں جن کے اندر گھبراہٹ نام کی چیز اس لیے نہیں کی، تو جو کدھر ہے ان کے، یہ ہم پھنس جاتے ہیں، یہ اپنے حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے ہم نے خوب دیکھا، بالکل نہیں ہٹتی تھی توجہ جی. کچھ بھی آ کے بتاتا تھا جی میرے افسر نے سختی کر دی، مجھے جو ہے میری تنخواہ روک دی، وہ کون ہوتا ہے جی؟ اللہ ہی بڑھاتے ہیں گھٹاتے ہیں رزق. قرآن کی آیت سنا دی، استدلال بھی قرآن سے دے دی ہے کہ بست اور قدر اللہ کے ہاتھ میں ہے. جی مجھے سزا کے طور پر تبادلہ کر دیا، وہ کون ہوتا ہے جی؟ طے ہے کتنا کہاں ٹھہرنا ہے. یعنی ایسی وہ تربیت ہو چکی، دل ایسا بن چکا ہے کہ حالات کیسے بھی سامنے آ رہے ان کی توجہ ادھر سے نہیں ہٹ رہی. یہی تصفیہ ہے، یہی تزکیہ ہے. نفس نہیں مانتا، فضائیں نہیں ماننے دے دیں، لیکن جس کا دل بن جاتا ہے اس لیے فرما رہے ہیں کیسے پورے یقین سے بتا فرما رہے ہیں، دل کی آنکھ جس سے حقائق کے امور کا ادراک ہوتا ہے وہ صاف دیکھ رہی ہے کہ اللہ تعالی نعمت دینے اور احسان فرمانے کی صفت میں واحد و یکتا ہے. اللہ محتاج ہے ان کا. ہم تو اسباب میں پھنس جاتے ہیں نا، اسباب تو مخلوق ہیں. ہمیں تو نظر جی آ رہا ہے، یہ بندہ نظر آ رہا ہے کہ اس کے ہاتھ میں اختیار نظر آ رہا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، وہ استعمال فرما رہا ہے. اب اس کی حکمت ہے. اگلی بات یہ ہے، حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، وہ ان امور میں جب کام بالکل نہیں بن رہا فرماتے دو صفتوں پر غور کر لو، حاکم اور حکیم. بات کا کہتا ہے نا حضرت کام بنتا ہی نہیں ہے، جس میں ہاتھ ڈالیں پھر وہ کہتے جی کوئی کسی نے باندھا ہوا، کسی نے ہمارے ہاتھ فوراً جاتا ہے. حضرت کیا فرماتے جب کام نہیں بن رہا تو اس وقت توجہ کدھر ہو؟ اللہ پاک کی دو صفتوں پر، حاکم اور حکیم. حاکم صاحب قدرت، صاحب تصرف، اپنی قدرت سے، اپنے ارادے سے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کر سکتا ہے، دنیا کے حاکموں کی طرح نہیں ہے. یہ بے اختیار جن رات کے قصے ہیں، لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر ہے، اس کے اختیار میں ہے، لیکن دیکھ لیں ہم نے تھوڑی سر سے میں لڑ دکھایا کہ نہیں، یہ بے اختیار. تو اللہ پاک کی صفت حاکم کو سوچو کہ وہ ان حاکموں کی طرح نہیں ہے، وہ اپنے ارادے قدرت سے جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے کرنے پر پوری طرح قادر ہے، ایسا حاکم ہے. لیکن حکیم بھی ہے، اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے. ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بعض اوقات یہ کھل جاتی ہے. ابھی جو حادثہ ہوا عید سے ایک دن پہلے، جہاز ایک شخص کے تعلق سے ہے، اس نے پوری کوشش کی کہ اس میں اس کو سیٹ مل جائے، کیونکہ عید کرنی تھی نا جا کے ہے، لیکن تو پریشان تھا کیونکہ لمیٹڈ سیٹ سے لگا کہ عید پہ نہیں پہنچ رہا. اب جیسے حادثے کی خبر آئی سے پریشانی رہی، پہلے پریشانی. یہ بات آج نہیں، مولانا محمد پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ رائیوڈ میں اسی کو بیان کرتے بتایا کہ بہت دفعہ بندہ کہتا ہے میرا کام نہیں بنا اور روتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے میرا کام نہیں بنا. اس میں ایک واقعہ یہ سنایا تھا، اس کو بھی کوئی جہاز کا ہوا ہوگا کہ ایئرپورٹ پر پہنچا، جہاز ٹیکسی کر گیا، اب یہ منٹیں کر رہا ہے میں نے بہت ضروری جانا ہے، اس کو روکو مجھے. نہیں بھائی اب سیڑھی ہٹ گئی، جہاز آپ کہ جہاز تو بھی زمین پر ہی ہے، منتیں کر رہا ہے. وہ نہیں مان رہے کہ نہیں بھائی نہیں، دھڑام سے سوفے پہ آ کے بیٹھ کے ہاتھ پکڑ کے بیٹھا کہ میرا کام نہیں بننا، منتیں کر کے بھی ابھی بیٹھا ہی خبر جہاز گر گیا. اب بتاؤ جب بھی رو رہا تھا کام نہیں بنا، کہتے اللہ شکر ہے میرا کام نہیں بنا. ایسے واقعات بہت ہیں. پھر فرمایا کہ ایک جگہ رشتہ ڈالا، تین بندے کوشش کر رہے ہیں، ہوتا نا ایک خاتون سے تین لگ رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں، ایک کا کام بن گیا، چار کوشش کر رہے ہیں، چار کا بتایا تھا، چار کر رہے ہیں کوشش، एक का काम बन गया तीन का नहीं बना, जिसका बन गया वो मुच्छों को तो दे रहा है कि मेरा काम बन गया, और तीन जने बैठे कि नहीं बना। थोड़े दिनों में ऐसी शनी किस्म की बात सामने आ गई, तीनों खुश है, या अल्लाह तेरा शुक्र है बचा लिया, जिसका काम बन गया था वो सर पकड़ के बैठा के। तो उन्होंने तवातर के साथ, अल्लाह ने उनको बड़ी अजीब सलाहियत दी थी कि तवातर के साथ ऐसे कई वाकयात जो रोजान रोजमर्रा पेश आते हैं लेकिन तवज्जो हमारी नहीं जाती है, बताया कि नहीं बना तो ना बनना हिकमत है, बन गया तो बनना हिकमत है, हम नहीं समझते। उसी को यहां बयान फरमा रहे हैं, अल्लाह वाले फरमा रहे हैं कि दिल की आंख जिससे हकायक के अमूर का इदराक होता है वो साफ देख रही है कि अल्लाह नेमत देने और एहसान फरमाने की सिफत में वाहिद वही यकता है, कोई इसका शरीक नहीं। हमें लग रहा है कि इसने किया ये रुकावट बना, ना ना ना, कोई इसमें शरीक नहीं, वाहिद है, यकता है। यानी नेमत देने वाला सिवाय इसके कोई नहीं है, बस मुनइम और मोहसिन उसके सिवा कोई नहीं। लेकिन शरीयत मुतहरा जिसका मदार इस आलम के असबाब और असबाब पर है ना, वो मखलूक के शुक्र के जरूरी होने का भी हुक्म फरमाती है। शरीयत मुतहरा का मदार क्या है, इस आलम के असबाब पर है। तो चूंकि यहां सबब के जरिए मिलेगा, ये तो नहीं बरह रास्त उतार देते हैं, किसी जरिए से देते हैं ना, तो हमें हुक्म शरीयत ये दे रही है कि मखलूक के शुक्र को भी जरूरी समझो, हुक्म फरमाती है जरूरी होने का, कि जो नेमत रसानी के वसायत जाहिरा हैं उनका भी शुक्र किया जाए, अगरचे देने वाला अल्लाह ताला है। चुनाचे हदीस शरीफ में है, मन लम यशकुर नास लम यशकुर अल्लाह, जिसने आदमियों का शुक्र अदा नहीं किया उसने अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं किया। तो ये दोनों को यानी दिल की तवज्जो अल्लाह वालों की तो हर वक्त रहती ही है, हमने बतकल्लफ बनानी है और अल्लाह से मांगना है कि अल्लाह हमारा दिल भी ऐसा बना दे, जिनका दिल बन गया उनकी तवज्जो तो जाती ही नहीं, इधर उधर हम फंस जाते हैं। इसलिए हमें यह कहा गया है कि इसमें बात तो पक्की है कि नेमत मिली किसकी तरफ से है, अल्लाह की तरफ से, लेकिन जिसको अल्लाह ने जरिया बनाया उसका शुक्रिया भी अदा कर दो कि अल्लाह ने तुझे जरिया बनाया है, है? लेकिन हमारे दिल की तवज्जो किधर होनी चाहिए, उसी की तरफ। आगे इसके अंदर फिर थोड़ी तफसील और फरमाते हैं, इस बारे में लोग तीन किस्म के हैं। ये चूंकि अक्सर अर्ज किया जा रहा है कि ये अर्शादात चूंकि अब आखिर में हम हैं मुंतही, यानी ये उनके हैं बारे में जिनके दिल की सलाहियत बन गई, हम अभी फिजा में ही है, कोई मुतवस्सत दर्जे में चल रहे हैं, इनकी बन चुकी है, इसलिए उसके मुताबिक समझाया जा रहा है। तो इस बारे में फरमाते लोग तीन किस्म के हैं, एक तो अल्लाह ताला से गाफिल अपनी गफलत में डूबा हुआ, उसके जहरी इदराक का दायरा कवि और उसकी नजर बसीरत जो अल्लाह ताला की पाक दामनी के फहम का सरचश्मा अंधी है। लोग इस बारे में तीन किस्म की हैं, एक तो अल्लाह ताला से गाफिल अपनी गफलत में डूबा हुआ, यानी उसकी जाहरी इदराक का दायरा कवी और नजर बसीरत जो अल्लाह ताला की पाक दामनी के फहम का सरचश्मा अंधी है, घर में देख रहे हैं ना जो खुशी है ना, वो बातन की अंधी है, हमारा हाल भी ऐसा ही है। इसने احسان کو مخلوق سے دیکھا، کس نے احسان کیا، اس نے میری مدد کی ہے، اس نے جاب دلوا دیا، اس نے کہا تو میرا کام بن گیا، اس نے مال دیا تو میرا کاروبار چل پڑا، اس نے یہ کیا. یہ ظاہری ادراک کبھی ہے نظر آ رہا ہے نا، لیکن جو نظر بصیرت ہے کہ کروایا جا رہا ہے، یہ اندھی ہے، اس کو نہیں دیکھ رہی. سرچشمہ ہے پاک نامنی کا، اللہ کی بات بن گیا، یہ اندھی ہے. تو اس نے احسان کو مخلوق سے دیکھا اور پروردگار عالم سے اس کا مشاہدہ نہ کیا. اگر اس نے اپنے اصل اعتقاد سے ایسا سمجھا، اس کا شرک تو ظاہر اور جلی ہے، اور اگر مخلوق کے صرف ان کو صرف سبب خیال کیا، اور سبب ہونے کی وجہ سے عطا کی مخلوقات کی طرف نسبت کی، اس کا شرک خفی ہے. پھر عرض کر دوں گی تھوڑی سی بات، ذرا اونچے درجے کی ہے. اس بارے میں لوگ تین قسم کے ہیں، ایک تو اللہ تعالی سے غافل، اپنی غفلت میں ڈوبا ہوا، اس کی ظاہری ادراک کا دائرہ قوی، اس کی نظر بصیرت جو اللہ تعالیٰ کی پاک دامنی کے فہم کا سرچشمہ اندھی ہے، اس نے احسان کو مخلوق سے دیکھا اور پروردگار عالم سے اس کا مشاہدہ نہ کیا. اگر اس نے اپنے اصل اعتقاد سے ایسا سمجھا، اس کا شرک تو ظاہری اور جلی ہے، اور اگر مخلوق کی طرف سبب خیال کیا، اور سبب ہونے کی وجہ سے عطا کی مخلوقات کی طرف نسبت کی، اس کا بھی شرک لیکن خفی ہے. یہ حضرت کا ارشاد کیا، اس کا آگے فائدے میں مولانا عبداللہ گوگی نے فرماتے ہیں، بندوں کو جو نعمتیں حق تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں، تو اس بارے میں تین قسم کے بندے ہیں. ایک وہ بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے غافل ہے، اپنی غفلت میں غرق ہے، کس طرح اس کو تنبہ نہیں ہوتا، تنبیہ نہیں ہوتی اس کا، اس کا ادراک صرف مخلوقات زہرا کے اندر محدود ہے، مخلوقات سے باہر ایک قدم باہر نہیں. اس کی نظر بصیرت یعنی دل کی سمجھ کے جس سے اللہ تعالیٰ کی پاکی سمجھی جاتی ہے، حق تعالیٰ کے صفات کا علم اس سے ہوتا ہے، وہ بالکل اندھی ہے. اس کی حالت تو یہ ہے کہ وہ نعمت اور احسان کو مخلوق کی طرف سے جانتا ہے، جو آج عمومی فضاؤں کے اندر ہے، اللہ ماشاءاللہ، اور پروردگار عالم سے اس کو نہیں دیکھتا. بس زید اس کو مثلا زید اس کو تنخواہ دیتا ہے، وہ زید ہی کو موت ہی جانتا ہے، تو یہ دینے والا ہے. تو اگر اعتقاد بھی اس کا یہی ہے، اعتقاد کی بات تو اندر کی ہے نا، یہی واقعہ ہے کہ دینے والا واقعہ میں یہی ہے، تو یہ شخص تو ایمان سے نکل کے کفر میں داخل ہو گیا، کیونکہ اعتقاد اس سے، اور اس کا شرک بالکل ظاہر اور کھلا ہوا ہے. اور کہ یعنی عطا کی صفت میں مخلوق کو شریک ٹھہرایا، اگر مخلوق کو محض سبب سمجھا، وہ واسطہ جانتا ہے، اور اسے دینے والا اللہ تعالیٰ کو سمجھتا ہے، تو اس سبب واسطہ ہونے کی وجہ سے عطا کو مخلوق کی طرف نسبت کرتا ہے، مخلوق کو موت کی حقیقی نہیں جانتا، تو یہ شخص مومن ہے. مگر یہ بھی شرک خفی مبتلا ہے، اس لیے کہ مخلوق کو ایک درجے میں عطا کے اندر دخیل سمجھ رہا ہے. یہ بھی ذرا بڑی سی بات ہے، اس میں اللہ سے مانگے اللہ ہمیں بھی سمجھ عطا فرما دے. اور دوسرا صاحب حقیقت ہے جو بادشاہ عالم حق جل علا کا مشاہدہ کر کے مخلوق سے بے خبر ہوا، اور مسبب الاسباب کا مشاہدہ کر کے اسباب سے لا علم ہوا. یہ بندہ فی الحقیقت بارگاہ حق سبحانہ کی طرف منہ کیے ہوئے ہے، اس بارگاہ متعالی کی روشنی اس پر غالب ہے، حق سبحانہ کے رستے کا چلنے والا ہے، اس کی انتہا پہنچ گیا ہے، مگر یہ کہ یہ انوار و تجلیات کے دریا میں غرق ہے، اس کی نظر بصیرت آثار کے دیکھنے سے اندھی ہے، اس کی بیہوشی، اس کی ہوشیاری اور مقام جمع یعنی رویت صرف حق سبحانہ و مقام، یعنی رویت حق کے ساتھ رویت خلق پر، اس کی فنا، اس کی بقا پر، اس کی غیبت اس کے حضور پر غالب ہے۔ یہ بھی ذرا تھوڑی سی ذرا اونچے درجے کی باتیں ہیں۔ اس کے فائدے مولا عبداللہ کو فرماتے ہیں کہ دوسرا بندہ وہ ہے کہ اس عالم ظاہری سے اس کی نظر بصیرت علیحدہ ہو کر اس کی نظر حقیقت بین حقیقت بین ہو گئی، اور بادشاہ عالم حق جل وعلا کا مشاہدہ کر کے مخلوق سے بالکل بے خبر ہو گیا، مخلوق کی طرف بالکل التفات نہیں، اور دوئی کی بو سے نکل کر وحدت کے میدان میں پہنچ گیا، مسبب الاسباب کے مشاہدے سے اسباب سے لا علم ہو گیا، اسباب اس کی نظروں سے نکل گئے۔ اس بندے کا رخ بارگاہ حق کی طرف ہے، اور حقیقت کی روشنی کا اس پر غلبہ ہے، حق سبحانہ کے رستے میں چل کر اس کی انتہا کو پہنچ گیا ہے۔ تو یہ بندہ اہل غفلت کے اعتبار سے کامل ہے، لیکن اکمل نہیں ہے، افضل مرتبہ پر نہیں پہنچا، اور صاف ہوشیاری کے مقام پر نہیں آیا، اس لیے کہ انوار و تجلیات کے دریا میں غرق ہے، اس لیے مخلوقات و مصنوعات کے دیکھنے سے اس کی نظر بصیرت اندھی ہے۔ وحدت کے سوا کوئی شے اس کے سامنے نہیں ہے، اس کی بے ہوشی اس کی ہوشیاری پر غالب ہے، مقام جمع یعنی مشاہدہ حق کا اس پر غلبہ ہے، مقام فرق یعنی رویت حق کے ساتھ مشاہدہ خلق اس کا مغلوب ہے، اور فنا یعنی وجود حق کے سامنے اپنے اور سب کے وجود کا ہلاک اس پر غالب ہے، اور بقا یعنی بعد فنا کے جو التفات خلق کی طرف عطا ہوتا ہے اس کو نصیب نہیں ہے، اور غیبت یعنی یہ غیب اس کے حضور پر غالب ہے، یعنی مخلوق نظروں میں نہیں رہی۔ تو یہ بندرہ شکر اللہ نعمت میں کامل ہے، اور یہ سوائے مولا تعالی شانہ کے کسی کا شکر ادا نہیں کرے گا، اور خلق کا شکر جو واجب ہے اس کو ادا کرنے سے معذور ہے، اسے ادا ہی نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ اس کی نظر وسائط و اسباب سے بالکل اٹھ گئی، اس کی نظر میں سوائے مولا کے کوئی رہا ہی نہیں، پھر شکر کس کا ادا کرے۔ یہ دو باتیں آ گئی نا، اور تیسرا جو ہے اس سے بھی زیادہ کامل بندہ جو توحید کی شراب پی کر بھی ہوشیاری میں بڑھا، اور اغیار کی رویت سے غائب ہو کر بھی خلق کے احوال کا اس کو حضور زیادہ ہوا، نہ اس کو رویت حق رویت خلق سے روکتی ہے، نہ رویت خلق رویت حق سے پردہ کرتی ہے، نہ اس کی فنا بقا سے مانے ہے، نہ بقا فنا سے حاجب ہے، ہر ایک حصے والے کو اس کا حصہ اور ہر ذی حق کو اس کا پورا حق دیتا ہے۔ یہ ہے سب سے کمال کا درجہ۔ اس کے فائدے فرماتے مولا عبداللہ بھائی کہ تیسرا بندہ وہ ہے جو دوسرے زیادہ کامل ہے، اس نے توحید کی شراب پی اور فنا ما سوا سے فانی ہو کر مقام بقا میں پہنچ گیا، باوجود بے ہوشی کے ہوشیاری میں بڑھا ہوا ہے، اور غیر اللہ کے دیکھنے سے غائب ہو کر بھی خلق کے احوال کو دیکھتا ہے، مخلوق اس کے لیے جمال حق کے دیکھنے کا آئینہ بن گئی ہے، یعنی مخلوق کے آئینے میں بھی دیکھتا کس کو ہے؟ اللہ کے مخلوق کو دیکھ رہا ہے، وہ تو غائب ہو گیا نا، اس کی توجہ نہیں ہے، یہ اس کے لیے آئینہ حق بن گئی۔ رویت حق اس کو رویت خلق نہیں روکتی، نہ رویت خلق رویت حق سے قصہ دے رہا ہے، نہ فنا اس کی بقا سے مانے ہے، نہ بقا فنا سے حاجب ہے، بعین اور بے ہما اس کی شان میں، اس کی شان ہے عین مجلس اور محفل میں خلوت گزین ہے، مجلس میں موجود ہے، محفل موجود ہے، دل اس کا اس سے خالی ہے، کیوں کہ وہ اس کا لگا ہوا ہے اللہ کی طرف، اور عین خلوت میں محفل آ رہا ہے، یعنی ہر ایک حصے والے کو اس کا حصہ، ہر ذی حق کو اس کا پورا حق دیتا ہے. یعنی خلوت کا جیسا شکر واجب ہے وہ بھی ادا کرتا ہے، حق کا جیسا شکر واجب ہے اس بھی غافل نہیں ہے. تو اس کا حال نہ تو اس غافل کا ایسا ہے کہ خلق میں مبتلا ہو کر خالق سے بے خبر ہو گیا، پہلا. نہ اس فانی کا ایسا ہے کہ مشاہدہ حق میں لگ کر خلق سے بالکل عالم ہو گیا. ایسا شخص شکر کا کامل درجہ اور ہر پہلو ادا کرنے والا ہے، کسی جہت سے افراد تفریح میں واقع ہونے والا نہیں ہے. بس یہ وہ شخص یہ بس یہ دو شخص ہوئے، ایک تو مشاہدہ حق میں غرق اور خلق سے بے خبر. یہ تو چونکہ حقیقت کا اس پر غلبہ ہے اس لیے خلق کے شکر سے بے خبر ہے، اور دوسرا کامل جو مشاہدہ حق کے ساتھ ملتفت الی الخلق بھی ہے، فنا کے ساتھ بقا میں بھی کامل ہے. یہ حق خلق، حق اور خلق دونوں کا اللہ حسب الوقت شکر کرے گا. چنانچہ اگلے ارشاد میں دونوں کو ایک مثال سے واضح فرماتے ہیں، مثال بطور دلیل کی ہے، انشاءاللہ پھر بعد میں اس کو پڑھیں گے. ذرا بات ذرا اونچے درجے کی ہے، اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمارے دلوں کے بھی صحیح ادراک کو بیدار فرما دے، ہمارے دل بھی اس روشنی سے منور ہو جائے. تو دل کو منور کرنے کے لیے، دل کے ادراک کو بیدار کرنے کے لیے، دل کے اس احساس کو بیدار کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ ذکر کی مشق بھی ہے جس کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہمارے یہاں مشق کی جاتی ہے ذکر قلبی کی، مقصود یہی ہے. تو اللہ سے مانگے کہ اللہ اس ذکر کے ذریعے سے جو ہمارا مقصود ہے، ہمارے دلوں کو بھی اللہ غفلت سے بیدار فرما دے، تاکہ ذکر سے مذکور کی طرف توجہ رہنے لگے. پھر جو انوارات کا نزول ہوگا اس سے پھر منفی جذبات جو مدھم ہوں گے، مغلوب ہوں گے، پھر دل کا اصلی ادراک بیدار ہوگا، پھر یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی. تو اس کو سامنے رکھ کر اب ہم ذکر کی مشق کر لیتے ہیں. ہمارے یہاں ذکر قلبی کی، ذکر خفی کی مشق کی جاتی ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے. اس کا بھی مستقل حکم ہے، وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفۃ و دون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکم من الغافلین. فرمایا جا رہا جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، یعنی اپنے دل کے اندر جو ہے عاجزی کے ساتھ پکارے بغیر، جن چپکے چپکے، اور صبح بھی یاد کرو اور شام بھی یاد کرو، اور غافلین میں سے نہ ہو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے، اس دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو. اللہ ہی فرما رہے ہیں فذکرونی اذکرکم، جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہمارا یاد کرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے. دوسری جگہ فرما رہے ہیں وذکر اسم ربی کا وتبتل الیہ تبتیلا، کہ رب کو اس کے نام سے یاد کرو، اور تبتل کے ساتھ یعنی تنہائی کے رہدگی میں، یعنی یہ جو حاصل کرنی حقیقت دل کی بیداری جو حاصل کرنی ہے، دل کو ہر قسم کی علائشوں جو پاک کرنا ہے، نفسانیت کو مغلوب کرنا ہے، شیطانیت سے بچنا ہے، ماحول کی فضاؤں کے غلبے کے اثرات سے دل کو خالی کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں تنہائی کے اندر کچھ وقت نکال کر اپنے دل کے اندر جو ہے اللہ کے مبارک نام کو رچانے بسانے کی مشق کرنی ہے. وذکر اسم ربک، اس کے نام کے ساتھ، فتبارک اسم ربک، رب کا نام بڑا متبرک ہے. اس مبارک نام کو دل پر لکھ لیں، اس کو دل پر نقش کر لیں، اس کی دل کے اندر تکرار اس لیے کرنی ہے کہ نام والے کی طرف دل کی توجہ رہنے لگے. تو یہ تصور کی مشق ہے، تنہائی کے اندر وقت نکال کر کچھ وقت ہم اس کی محنت کریں، دل پر یہ لفظ لکھیں اللہ، خوشنما حروف کے ساتھ، خوشنما رنگ، جس کو جو اچھا لگے، تصور کے قلم سے لکھیں یا تصور लिखा हुआ करें और अपने इरादे से अपने तसव्वुर से दिल में इस मुबारक नाम की तकरार करें, अल्लाह। ये तकरार उस हाफिज की तरह जो कुरान को सीने में महफूज करने के लिए कुरान की आयात की तकरार करता है, इसी तरीके से अल्लाह की याद को सीने में महफूज करने के लिए अल्लाह के मुबारक नाम की तकरार है। ये तकरार इतनी करनी है कि जिसका नाम ले रहे हैं, जिसको याद कर रहे हैं, जिसको पुकार रहे हैं, उसका ध्यान ख्याल हमारे दिलो दिमाग में रग रग रेशे में ऐसे समा जाए, तन्हाइयों के अंदर भी ऐसे याद रहे कि उसकी और अतात पर हमें डाल दे, उसकी और नाफरमानी से हमें रोक दे। तो अल्लाह से मांगे जो इससे मकसूद है, दिल में वो शफाफत, वो लताफत, वो पाकिजगी, वो कुव्वत, वो हिम्मत अल्लाह हमें अता फरमा दे। हैं, अब थोड़ी देर के लिए इसकी हम दिल में मश कर लेते हैं। سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئات ألف ألف مرة، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأن كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك. اللهم طهر قلوبنا عن النفاق، اللهم طهر قلوبنا عن غيرك، ونور قلوبنا بنور معرفتك واليقين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم ايماننا وسلم اسلامنا وثبت اقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك سعادة الدارين ونعوذ بك من شقاوة الدارين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعليه وصحبه اجمعين برحمتك يا رب.